جندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے. حسن بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے, حسن بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. حسن بتا نامحرموں کا عشق, صورتوں سے دل لگانا, حسن پرستی اور عشق مجازی, لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا, عورتوں کے پیچھے بھاگنا, موبائلوں میں, کیبل میں, گندی فلمیں, گانے بجانے اور شکلوں کو دیکھنا, تاڑنا, کیا ہوتا ہے اس سے؟ دل برباد ہو جاتا ہے. دل اللہ کا گھر ہے, اور اس دل میں جس شخص نے مردہ لاشوں کو بسا لیا, آخر سارے حسین مردہ ہونے والے ہیں کہ نہیں, قبروں میں جانے والے ہیں کہ نہیں, پھر ان کے تمام اعضاء کو کیڑے کھا جائیں گے کہ نہیں, فنا ہو جائیں گے کہ نہیں, ایسی مردہ لاشوں سے دل کو جو بساتا ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی وہ مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل کا قبلہ جو کہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اس کی بالکل پیٹھ ہو جاتی ہے اور گندے مقامات کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے. ایک سید جوان لڑکا تھا, وہ ہمارے حضرت کے پاس آ کر رونے لگا. اس نے بتایا کہ میں بہت نماز کا پابند تھا, تہجد گزار بھی تھا اور تلاوت بھی خوب کرتا تھا, لیکن کچھ گندے لڑکوں نے جن کی صحبت بری تھی اس کو گندی فلم دکھا دی, لے جا کر زبردستی کی. ارے یار آجا, بڑا مزہ آئے گا. وہ لے گئے, اس کو بری صحبت سے یہ تباہی آئی کہ وہ اس کے ذہن میں اور دل و دماغ میں وہ نقشہ فحش منظر اس کے دل و دماغ میں بس گیا. اب وہ رو رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں تو وہی ننگے جسم مجھے دے. سجدے کے اندر بھی وہی, رکوع میں بھی وہی, قیام میں بھی وہی, سو رہا ہوں, لیٹا ہوا ہوں, وہی منظر میری آنکھوں میں ہے. اور جب وہ سب گندے تصورات آتے ہیں تو پھر ناچار میری شہوت بھڑکتی ہے اور میں اپنے آپ کو اس میں استعمال کر لیتا ہوں. اب یہ حالت ہو گئی کہ میری نماز تہجد تو تہجد, میری نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں, میں نمازی بھی نہیں رہا, ہر وقت میرے کپڑے ناپاک رہتے ہیں. تو کیا کپڑے ناپاک کہ دل بھی اس کا ناپاک رہتا ہے, ہر وقت دل ناپاک رہے گا اس کا. بری صحبت سے بہت بچو اور اسباب گناہ سے بہت بچو. اسباب گناہ یہ موبائل, ٹچ موبائل اور کیبل اور کمپیوٹر, ان سے جو بربادی پیدا ہو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے. آج سے 100 سال پہلے جب یہ سب چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا, چیزیں تو کیا, ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدنگاہی کے اتنی خرابیاں ہیں, اتنے نقصانات ہیں کہ ان کو دائرہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا. یعنی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے, کسی پل چین نہیں ہے, گردنوں میں عذاب کے پھندے, بیچارے رسوا ہے. یہ بینائی کمزور, حافظہ کمزور, دل کمزور, ہر وقت وسوسے, ہر وقت پریشانیاں, ٹانگوں میں درد, آنکھوں میں اندھیرا, اور بہت سے اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے سوچا آج تو عیش سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے, آج تو مزہ لے لو, بعد کی بات میں دیکھی جائے گی. لیکن یہ حرام مزے لیتے لیتے آخر وہ شادی کے بھی قابل نہ رہے، نامرد نامرد ہو گئے، اب رو رہے ہیں، حکیموں کے چکر لگا رہے ہیں. تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. جس پر دوستو خدا اور رسول کی نافرمانی کا لیبل لگ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اپنی یہ بے حیائی کا کام نہ کرو، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو، نگاہوں کو نیچا رکھو. تو نہ بچانے والا اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا کہ نہیں. اور اسی طرح وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی اسی دھندے میں لگ گئی ہیں، عورتوں کو بھی ٹچ موبائل چاہیے اور ان کا بھی تو ٹائم پاس نہیں ہوتا. کسی نے فیشن کے بہانے لے رکھا ہے، کسی نے کھانے پکانے کی ترکیب کے چکر میں لے رکھا ہے، کسی نے اس چکر میں لے رکھا ہے کہ بھائی ہم بیانات سنیں گے، اور کسی نے کس چکر میں، کسی نے اپنی جسمانی فٹنس کے لیے لیا ہوا ہے، فٹنس کے لیے کہ بھائی ہم اس سے ایکسرسائز سیکھتے ہیں. یہ کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. کیونکہ ان چیزوں کی آڑ میں پھر جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے تو کوئی خبر نہیں کرتا کہ بھائی ہم نے ابھی ایک گھنٹے کا بیان سنایا نیٹ پہ، اب جو ہے اس کے بعد ذرا ہم نے سوچا کہ چلو فلاں چیز بھی دیکھیں، فلاں چیز ہماری اس میں کس قدر بدنگاہی ہو رہی ہے، کس قدر ہمارا ایمان جل کر خاک ہو رہا ہے. شیطانی مزے لینا، حرام مزے لینا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. نہ اللہ کا نقصان ہے اس میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہے، اپنا ہی نقصان ہے. تو ان چیزوں میں لگ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. کسی نے اسٹڈی کے بہانے لیا ہوا ہے، کسی نے کس چکر میں، کسی نے کس چکر میں. ایک بزرگ کا شعر حضرت بہت پڑھا کرتے تھے، ہمارے حضرت عارف باللہ مجدد زمانہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے. یعنی آئے تھے تو ہم اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کی فرما برداری کرنے، تو اگر یہ کام کرتے رہتے تو یہ ساری چیزیں، مال اور اسباب اور یہ سارے عیش و عشرت کے اسباب ہمارے خادم بن کے ہماری گود میں آ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ہم تمہاری زندگی کو بالغ بنانے کو تیار ہیں، بس تم اتنا کام کرو کہ تم ہماری تابع داری کرو، ہماری فرما برداری کرو، ہم کو ناراض نہ کرو، عمل صالح کرتے رہو، پھر ہم روزی بھی تمہیں خوب دیں گے، پھر ہم تمہارے مشکلات سے بھی نکالیں گے، پھر ہم تمہیں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ہر کام تمہارا آسانی سے ہو جائے کرے گا، اور تم کو ہم عزت عطا کریں گے، ذلت سے بچائیں گے، اور تم کو ہم حق و باطل کی تمیز دیں گے، اور یہ دیں گے وہ دیں گے، اور پھر آخر میں جنت بھی دے دیں گے. تو یہ تو ہمارے سب غلام ہو کے ہمارے قدموں میں آ جاتے ہیں، لیکن جو ہے ہم اس پہ تیار نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی پریشانی، مصیبتیں، حادثات، مہلک بیماریاں، طرح طرح کی آفتیں یہ ہمارے آئی رہی ہیں ہمارے اوپر. تو یہ جو ہے بدنگاہی، خدا اور رسول کی نافرمانی کا لیبل جس پہ لگ گیا تو پھر اس کی تباہی میں کیا شک ہے. پھر اس پہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی فرما دیا زین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے، نظر بازی آنکھوں کا زنا. اب ظالم حاجی صاحب ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، صوفی بھی بنے ہیں، لمبا کرتا بھی ہے، نمازی بھی ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، ساتھ میں بدنگاہی بھی کر رہے ہیں. خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں. جہاں موقع ملا ظالم نے بدنگاہی کر کے اپنی تمام عبادتوں کے نور کو جلا کر راہ کر دیا. ظالم نے اپنی ساری مشقت کو برباد کر دیا، خدا اور رسول کو ناراض کر دیا. تو آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے. گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہوں کا پوٹلا لے کے جا رہے ہیں. آئے تھے اللہ کو راضی کرنے، جا رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے. آئے تھے غلام بن کے اور غلامی کرنے کے لیے، اور کر کے کیا جا رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کو ناراض، اپنے مالک کو ناراض کر کے جا رہے ہیں. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ کیا ملے گا وہاں بھائی؟ ہاں پہلے تو ہم یہ فیصلہ کر لیں، سب سے اول بات، تب تو اس کو اگلی بات کچھ فائدہ بھی دے گی۔ اور جس نے یہی فیصلہ نہیں کیا وہ یہی کہتا رہا کہ دیکھیں گے، دیکھی جائے گی دیکھی، پھر اس کو بھائی یہ نصیحتیں کچھ فائدہ نہ دیں گی، فائدہ اس کو دیں گی جو عقل سے کام لے اور پہلے یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں، ہمارے پاس دو جہان ہیں، ایک دنیا کا جہان، یہ تو ہے عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کا غم بھی عارضی، یہاں کی دولت بھی عارضی، یہاں کی بنگلے گاڑیاں بھی عارضی، زندگی بھی عارضی، ہر چیز عارضی، شان و شوکت بھی عارضی۔ دیکھو بڑے بڑے فیلڈ مارشل، بڑے بڑے کرنل اور میجر آج قبروں میں پڑے، خاک ان کی قبروں پہ خاک اڑ رہی ہے، کوئی جانتا نہیں ان کو، جہاں توپوں کی سلامیاں ملتی تھی ان کو زندگی میں، اب ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، کہاں دفن ہے، کدھر مر گئے، کیا ہوا، برباد ہو گئے۔ تو یہ تو ہے عارضی، اس ایک جہان یہ ہے، ہر چیز یہاں کی عارضی ہے، خوشی بھی عارضی، آرام بھی یہاں کا عارضی ہے۔ تو اور ایک جہان ہے اس کا اگلا، اس کی ہر چیز پائیدار ہے، وہاں کی خوشی بھی پائیدار، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی، وہاں کا آرام بھی ہمیشہ ہمیشہ کا، وہاں کی جو ہے وہ راحت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی، وہاں کی نعمت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ یہاں مضبوط سے مضبوط قلعہ بنا لو، لیکن آخر 100 سال، 200 سال، 300 سال، چلو مانا 500 سال وہ چل گیا، آخر کو فنا ہوگا، مٹی ہوگا نا کہ نہیں، لیکن آخرت میں جو اللہ تعالیٰ محلات اور بنگلے اور یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں گے، بڑے بڑے محلات، ان کو کبھی زوال نہیں ہوگا، کبھی مٹی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی شان و شوکت ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں وہاں عطا فرمائیں گے، سب کی سب پائیدار اور سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور وہاں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی پریشانی نہ ہوگی، کوئی بھاگ دوڑ نہ ہوگی کہ بھائی آج تنخواہ نہیں مل رہی، ابھی تنخواہ نہیں ملی، ابھی کم ہو گئی، ابھی پوری نہیں پڑ رہی، یہ سب پریشانیاں وہاں کوئی تصور نہیں ہے، وہاں تو نعمتوں کی ایک برسات ہوگی، برسات، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سمندر یا دریا میں انگلی ڈالے اور پھر نکال کر یہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا آیا ہے، یعنی کتنا پانی کا کتنا ذرہ آیا ہے، کتنی معمولی سی جو نیگلیجبل ہے، بالکل اس کو کوئی توجہ بھی نہیں دے سکتا کہ انگلی میں کیا لگ کے آیا ہے، ذرا سی تری ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس انگلی میں اس سمندر سے جتنا پانی لگ گیا ہے، اس پانی کی مناسب، اس کے تناسب کو کوئی اس سمندر سے بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا تناسب ہے؟ مثلا 100 میں سے 10% ہے، 20% ہے، 5% ہے، 2% ہے، 1% ہے، چلو 0.005% ہے، پوائنٹ کے بعد 100,000 لگا کر 5% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے، اتنی بھی نسبت کوئی بیان نہیں کر سکتا اس نسبت کو۔ سمندر کے اندر انگلی ڈالی، سمندر کا کتنا پانی ہے، وہ انگلی میں لگ کے جو آیا اس سے اس کی کوئی تناسب نہیں بیان کر سکتا۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو آخرت سے اتنا بھی تناسب نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ تو پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں کہاں کی راحت اور آرام چاہیے، تب تو بات بنے گی، آگے چلے گی بات۔ اور جو آدمی بس یہی تھوڑی سی زندگی کا چاہتا ہو کہ بھائی نہیں، ہم تو یہیں مزے لینا چاہتے ہیں، اور آخرت میں چاہے خدا نخواستہ ہمیں ساری عمر عذاب بھی ہو، نعوذ باللہ، ساری عمر جہنم میں جلنا پڑے، نہیں بھائی، ہم تو یہ بس یہی مزے ٹھیک ہیں، کافی ہیں ہمیں۔ تو فیصلہ کر لو پہلے کہ ہمیں کون سی زندگی چاہیے۔ تو اگر آخرت کی زندگی عزیز ہے، جو کہ عقل مندی کا راستہ ہے، دانائی کی بات ہے، کہ عارضی تکلیف کو اٹھا کر ایک انسان پڑھ رہا ہے، پڑھائی کے اندر کتنی تکلیف اٹھاتا ہے، راتوں کو جاگتا بھی ہے اور دور دور انسٹیٹیوشن بھی جاتا ہے، گھنٹوں پڑھائی بھی کرتا ہے، پوری اپنی طاقت اور اپنے پوری صلاحیتوں کو پڑھائی پہ لگا دیتا ہے، اس لیے کہ تاکہ بھائی ابھی تو یہ مشکل اٹھا رہے ہیں، لیکن جب ہم پڑھ لکھ کے فارغ ہو جائیں گے تو اچھی نوکری ملے گی، اچھا پیسہ ہم کما لیں گے، آرام سے زندگی گزرے گی، ہے نا۔ تو اس تکلیف کو کتنی آرام سے اٹھا لیتا ہے، بھائی کوئی بات نہیں یار، میں جاتا ہوں۔ ہم نے بھی بچپن میں اپنے اسکولنگ کی ہے، تو میرا اسکول گھر سے 1 میل دور تھا، 1 میل پورا، یہ جو پرانا میل ہوتا ہے، کلومیٹر نہیں، میل۔ تو پیدل جاتے تھے پڑھائی کے لیے. اب یار دوست ساتھ میں مل گئے, ان کے ساتھ ہنستے بولتے چلے گئے, ہنستے بولتے واپس آ گئے, پتہ بھی نہیں چلا. تو ذہن میں ایک ٹارگٹ تھا کہ بھائی میٹرک کرنا ہے, اس کے لیے پہلی کلاس بھی پڑھنی ہے, دوسری بھی پڑھنی ہے, تیسری چوتھی پانچویں ساری کلاسیں پڑھ کے پھر ہمیں میٹرک ہو جائے گی, پھر جو ہے ہم کالج میں داخلہ لے لیں گے, پھر اس کے بعد یہ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کاج کریں گے بھائی. تو ساری زندگی آسان رہی کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تکلیف اٹھا رہے ہیں, گرمی بھی ہے سردی بھی ہے, تو جو مقصود تھا اس کی خاطر سے پوری تکلیف اٹھا لی ہم نے, آسانی سے اٹھا لی, تو مقصود تھا معلوم. اب یہاں فیصلہ کر لو کہ مقصود اس عارضی زندگی کو بنانا ہے یا اس دائمی زندگی کو بنانا ہے. اگر تو جس کو مقصود اس دائمی زندگی, اس کا مقصود اس کی دائمی زندگی ہے, پھر اس کو ساری تکالیف اللہ کے راستے کی آسان ہو جائیں گی, نظر بچانا بھی آسان ہوگا, کہے چاہے نفس پہ کتنا مشکل ہو لیکن وہ مشکل اٹھا لے گا, ہے نا, اور ہر قسم کی اللہ کے راستے کی تکلیف اٹھانے کے لیے جو تیار ہو جائے گا. اور یاد رکھو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں, جو دشوار کر لو جو دشوار. اور کوئی آدمی غم اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے, مشکل اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے, اس کے لیے پھر مشکل ہی مشکل ہے. اور جو کہتا نہیں بھائی ہمیں تو مقصود ہمارا آخرت, ہم ہمیشہ کی راحت چاہتے ہیں, پائیدار چیز چاہتے ہیں, چائنا کا مال نہیں چاہتے ہم, جاپانی مال چاہتے ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھیا چاہتے ہیں جو کبھی خراب ہی نہ ہو, لائف ٹائم گارنٹی ہو. اور یہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو لائف ٹائم نہیں بلکہ انفائنائٹ ٹائم, لامحدود وقت کے لیے, لامحدود. وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, اس کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں. تو لہذا پہلے ہم اپنا مقصود کا متعین کر لیں کہ ہمیں ہمارا مقصود کیا ہے. اب جب مقصود آخرت کو بنا لیا تو اس مقصود کے لیے ہمیں کس بات پہ چلنا پڑے, کون سے راستے پہ چلنا پڑے گا, جو اس مقصود کا مالک ہے, آخرت کا مالک, دنیا اور آخرت کا مالک, اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہم چلیں گے. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ ہم گمراہوں کا راستہ نہیں چاہتے بلکہ اللہ آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہتے. تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے تو انہی کی باتوں کو فالو کرنا پڑے گا, انہی کی باتوں کی اتباع کرنی پڑے گی, تو انشاءاللہ ہم منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. لہذا اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچنا ہمارے مقصود کے حصول کے لیے فرض عین ہے, ضروری ہے, اس کے بغیر ہم مقصود حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ بدنگاہی جو ہے خدا اور رسول کی نافرمانی, جس پر خدا اور رسول کی نافرمانی کا لیبل لگ گیا, آنکھوں کے زنا کار کا لیبل لگ جائے, آنکھوں کا زنا کار ہے, بتائیے اس کی تہجد کسی کام آئے گی, اس کی تلاوت کسی کام آئے گی, اس کے حج و عمرے کسی کام آئیں گے؟ کام کے تو ہیں وہ, جب وہ حج کرے گا اس کا ثواب اس کے کھاتے میں آ گیا, عمرہ کیا اس کے کھاتے میں آ گیا, تہجد پڑھی اس کے کھاتے میں آ گیا, لیکن ساتھ میں اس آگ کو جو ہے وہ اس نور کو کی جگہ بدنگاہی کی آگ لے رہی ہے, بدنگاہی ضائع کر رہی ہے انصاف اعمال کو, اور دل کے اندر بجائے روشنی ہونے کے تاریکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر وہ اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کر لیتا ہے تو پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل اندھیرا ہو جاتا ہے. پھر اس کو اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات ہے, اس کو اللہ والوں سے وہ بھاگتا ہے, گدھے کی طرح بھاگتا ہے, گدھے کی طرح وحشت سے بھاگتا ہے کہ ارے یہ کہاں ڈاڑی ٹوپی والے آگے پھنس جاؤں گا میں, بھاگو یہاں سے نکلوں, وحشت ہونے لگتی ہے اس کو, نیک ماحول سے وحشت ہوتی ہے. مسجد میں جاتا ہے تو بمشکل مسجد میں جاتا ہے, وہ تو جاتا ہی نہیں, اس سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے کیونکہ وہاں تو نیک ماحول ہوتا ہے, نور ہی نور ہوتا ہے, اللہ کے نور کی برسات ہوتی ہے, وہ مسجد سے بھی بھاگتا ہے. پھر اگر کوئی توفیق ہو گئی اس کو نماز کی تو ایسے تکرے مار کے بھاگتا ہے, بس نہ دعا نہ کچھ, وہ بھاگتا ہے. وحشت ہوتی ہے، نیک اعمال سے وحشت ہوتی ہے، جی نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ ہے انجام گناہوں کا، بدنگاہی کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. بتائیے کس قدر یہ بدنگاہی گندا اور غلیظ اور کس قدر ظلم ہے یہ اپنے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے کفار کے لیے بد دعا نہیں فرمائی جنہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا پتھروں سے، لیکن بد دعا فرما رہے ہیں تو بدنگاہی کرنے والے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اب چاہے وہ موبائل میں بدنگاہی کر رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور جو کام وہ کرے گا اللہ کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. ایک آدمی دو رکعت اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کا نظام حرکت میں آ رہا ہے، اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں خود بخود. یہ نظام ہے اللہ کا، جو نیک کام کرے گا اس پہ رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، جو گناہوں کے کام کرے گا اس پہ رحمتوں کے دروازے بند ہو کر خدا نخواستہ دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے خود بخود. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آسمان سے اللہ دیکھ رہے ہر وقت کہ کون کیا کر رہا ہے. زبان سے جو لفظ کہہ رہا ہے سب لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. حرکت جو کر رہا ہے وہ بھی نوٹ کر رہا ہے، نوٹ ہو رہی ہے. دل کے اندر جو گندے خیالات پکا رہا ہے وہ بھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے نا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی چوریوں کو اور دلوں کے گندے خیالات کو، گناہوں کی اسکیموں کو سب نوٹ کر رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں جو گندے خیالات پک رہے ہیں، ہم کو پکا رہے ہو، گناہ کے منصوبے بنا رہے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو، اے بے نیاز. تو میرے دوستو عزیزو، عقل سے کام لے انسان اور اپنے نفس کو جو ہے مغلوب کرے، نفس کے تقاضے کو مغلوب کرنا، یہ ہے شرف انسانیت، یہ ہے انسان کی قیمت. نفس کو مغلوب کر کے گناہ کے تقاضے سے بچ جانا، یہ ہے فرشتوں جیسی صفت. فرشتے گناہ نہیں کرتے نا، تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تقاضے نہیں ہیں، اللہ نے معصیت کا تقاضا نہیں رکھا. انسان کی قیمت اسی لیے ہے کہ ان گندے تقاضوں کے باوجود وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، گندگی میں اپنے آپ کو ملوث نہیں ہونے دیتا، پیشاب اور پیخانے میں تیرتا نہیں ہے، وہ اس میں ملوث نہیں ہوتا. یہ ہے انسان کا کمال، پھر ہے انسان کی قیمت، پھر تو کیا ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی جو ہے درجہ بڑھ جاتا ہے. تقاضوں کے باوجود گناہ نہ کرنا، یہ ہے فرشتوں کے ساتھ مماثلت. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی فرشتوں کے ساتھ مماثلت ہے. تو حقیقت کیا ہے بندگی کی کہ یہاں دنیا میں آ کر ہم تمام حاجتوں کے باوجود، کھانے کی حاجت، پینے کی حاجت، اور نکاح کی حاجت، اور روزی کمانے کی حاجت، بیماری کی میں دوا کی حاجت، ان سب حاجتوں کے باوجود ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو ان فرشتوں سے مماثلت ہو گئی جو اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. اور رکوع میں چلے گئے تو ان فرشتوں کے ساتھ مماثلت ہو گئی جو رکوع ہی میں ہیں. سجدے میں چلے گئے تو یہ ان فرشتوں کے ساتھ مماثلت ہو گئی جو سجدے میں پڑے ہیں. پھر روزہ رکھا تو صبح سے شام تک کھا نہیں رہے ہیں، فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ان کے ساتھ مماثلت ہو گئی ہے نا. کم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں اللہ کی یاد میں، یہ بھی فرشتوں کے، فرشتے سوتے نہیں ہیں، فرشتے ہمیشہ ان کو نیند کا تقاضا نہیں ہے، تھکن نہیں، جیسے یہ سو رہے ہیں دیکھو کیسے گہری نیند سو رہے ہیں، مزہ لے رہا ہے، یہ ہے گیا، یہ گیا. ادھر بیٹھو، ادھر ادھر سو بیٹھ کے، سامنے نیند والا آدمی آ جاتا ہے میرے سب خراب ہو جاتا ہے. پہلے ہی میں کمزور آدمی ہوں، اوپر سے نیند دیکھ کے میری طبیعت کچھ ہونے لگتا ہے. اچھا بھائی، میں یہ اشعار ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے فرید صاحب کو بہت صبح سے بے چینی ہے. ان کے بیٹے حافظ عمر سلم نے آج تراویح میں ختم کیا ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں قرآن پاک. اور ہمارے ابھی ان کا میسج آیا نہیں شاید، ہاں یہ آ گیا، امید تو ہے کہ وہ سن رہے ہوں گے. ہم آپ کی مجلس لائیو سن رہے ہیں. ہمارے سمدی ہیں میرے بیٹے کے خسر انور عثمانی، ان کا بیٹا عبد الرحمن ہے اور اس نے وہ بھی حافظ ہے اور ان کا چھوٹا بیٹا بھی حافظ ہے ماشاءاللہ، اس نے تراویح میں آج ختم کیا ہے، بہت محنت کی ہے بچے نے، بہت ہی زیادہ اس کو جو ہے شاباش دینی چاہیے کہ اس نے صبح سے شام محنت کر کے حفظ کر کے آخر آج پہلا تراویح میں ختم قرآن پاک کیا ہے. اور اسی طرح حافظ عمر سلمہ ماشاءاللہ عالم بھی بن رہے ہیں، اور حافظ تو ہیں ہی پہلے ہی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں. میں نے بھی ان کے پیچھے تراویح پڑھی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے بیعت بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت فرما بردار ہیں، بہت پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں، جو بات میں بتاتا ہوں بالکل ویسا ہی ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں. تو یہ جلدی سے اشعار کو پورا کر لیتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی، کہ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہمیں ہمارا مقصود کیا ہے دنیا کی زندگی، جو عارضی خوشی، عارضی آرام، عارضی آسائش، عارضی مال، عارضی دولت، عارضی حسن، ہر چیز یہاں کی عارضی ہے تھوڑے دن کی، اور ایک زندگی جو تھوڑے دن کے بعد آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کا عیش، ہمیشہ کی عشرت خوشی، ہمیشہ کی نعمتیں، کبھی زوال پذیر نہ ہو، تو وہ زندگی ہمیں زیادہ عزیز ہے یہی ہے. تو اگر وہ زندگی زیادہ عزیز ہے جو دائمی ہے، تو پھر ہمیں اس تھوڑی سی زندگی میں کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، کچھ، پوری نہیں، کچھ، صرف ان باتوں کی قربانیاں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور در حقیقت وہ بڑی گندی چیزیں ہیں. گندی چیز سے کوئی دل لگاتا ہے؟ کسی عقل مند انسان سے پوچھو کہ بھائی گندی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے؟ کہہ کہ نہیں بھائی، گندی تو گندی ہوتی ہے. تو گندی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، بدنگاہی سے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے ہم برباد ہو جائیں گے، اللہ کو ہماری بربادی منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے، اللہ نے ہم کو تعمیر کے لیے بھیجا یہاں. اس تعمیر کے لیے، تعمیر وطن آخرت، ہمارے حضرت کی کتاب کا نام ہے یہ، تعمیر وطن آخرت. تو تعمیر وطن آخرت کے لیے بھیجا ہے. اب وہ اللہ کو کہاں منظور ہے کہ ہم بربادی وطن آخرت کریں، ہمیں تو آبادی کے لیے بھیجا ہے. تو اس لیے اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں قربانی دینی ہے بس. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان گندی چیزوں سے بچ کر ہم دنیا میں بھی مزے سے رہ سکتے ہیں. مزہ چھینا نہیں اللہ نے کہ نہیں ہم تمہیں کوئی مزہ ہی نہیں کرنے دیں گے، بس ہماری عبادت کرو، بس ہمیں یاد کرو، بس نمازیں ہی پڑھتے رہو، بس کھاؤ بھی نہیں یا ہنسو بولو بھی نہیں، سارے جائز مزے جائز کر دیے، اچھی باتیں سب جائز کر دی، اور بری باتیں، گندی باتیں، غلیظ باتیں، نازیبا باتیں، فوش باتیں جن سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا، وہ سب کے سب منع کر دیں. تو یہ اللہ کی محبت ہے یا اللہ کا غضب ہے؟ یہ محبت ہی محبت ہے، محبت ہی میں اللہ نے منع کیا. جیسے باپ بیٹے کو منع کرتا ہے، بیٹا فلاں جگہ مت جایا کرو، فلاں کام نہ کیا کرو، تو یہ باپ محبت میں تو منع کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ماں باپ کی رحمت سے 100 درجہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ناقابل یقین، ناقابل تصور. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو فرض کر دیا کہ میرے بندوں کو نقصان نہ ہو. تو اس میں سر فہرست ہی ہم نے بدنگاہی کو بیان کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے، اور اللہ اور رسول کی لعنت کی بد دعا ہے. تو خبردار ہو جاؤ، جب تک نفس تقاضا کرے تو سوچ لو کہ میں اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جاؤں گا، اچھی بات ہے؟ نہیں. دل جواب دے گا؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. پھر تقاضا کرے، کہو ارے آنکھوں کا زنا کار ہو جاؤں گا، اچھی بات ہے؟ دل کہے گا نہیں بھائی، نہیں، زنا تو ٹھیک نہیں ہے، بہت فحش فوش اور گندی بات ہے، بہت ہی بے حیائی کی بات. فوراً جواب دے دے گا. اچھا پھر تقاضا آیا، ارے اللہ اور رسول کی بد دعا لگے گی، نہیں بھائی نہیں، میں چھوڑ دو بھائی. بس خواجہ صاحب فرماتے ہیں، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، وگر نہ یہ سر سے گزر جائے گی. گندے تقاضے آ رہے ہیں، ذرا اپنے آپ کو مضبوط بناؤ اور کیا کرو کہ کسی جائز کام میں لگ جاؤ، ہے نا، اپنے آپ کو دوسری طرف متوجہ کر لو. یہ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، وگر نہ یہ سر سے ون گناہ کر بیٹھو گے. اگر تم نے اپنے آپ کو روکا نہیں، لگام نہیں دی اپنے آپ کو، نفس کو لگام دو، ہے نا، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی. تھوڑی دیر کو خیال ہٹا لو، یہ تقاضے خود ہی جاتے رہیں گے. بھگاؤ مت تقاضوں کو، بھگانے سے اور چپکتے ہیں. بجلی کی ننگی تار ہوتی ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑو تو بھی وہ کرنٹ لگے گا, اور پیچھے دھکیلو دفع کرنا چاہو تو بھی کرنٹ لگے گا. تو یہ گندے خیالات ایسے ہیں, کا صرف اور صرف علاج یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کرے اور دوسرے کام میں مشغول ہو جائے, جائز کام ہے بس, پھر تھوڑی دیر میں طبیعت ٹھہراؤ پہ آ جائے گی. اور پھر اس مشقت سے, اس کوشش سے, بار بار کوشش کرنے سے, پریکٹس کرنے سے پھر نفس جو ہے مغلوب ہو جائے گا, کمزور پڑ جائے گا, پھر وہ تقاضا اتنی شدت کا نہیں آئے گا. حتیٰ کہ یہ کرتا رہے گا کوشش تو تقاضے مغلوب ہوتے ہی چلے جائیں گے, حتیٰ کہ اب نیکیاں غالب آ جائیں گی. جیسے گناہ کے تقاضے دل میں آ رہے تھے نا, تنگ کر رہے تھے, اب نیکیوں کے تقاضے اکسائیں گے. ارے چل نماز پڑھ لینا, ارے چل قرآن شریف پڑھ لینا, چل اللہ کو یاد کر, چل اللہ اللہ کر لے. اب نفس جو ہے وہ راضیتم مرضیہ بن گیا. ہاں, نفس امارہ سے نفس لوامہ بن گیا, نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن گیا. اب اس کو نیکی میں ہی چین آئے گا, اب اس کی بصیرت جو ہے وہ جاگ گئی, عقل اس کی اب کام کرنے لگی. پہلے نامعقول تھا, اب معقول ہو گیا. معقول مانے عقل والا, نامعقول بے وقوف, عقل وعقل جس کی نہ ہو. اب اس کی عقل کام, ارے یہ تو بری چیز ہے, نقصان کی چیز ہے, نقصان میں جان بوجھ کے کون پڑتا ہے. اب یہ طیارے کا حادثہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کسی کو معلوم ہوتا کہ ہم اس میں ہلاک ہو جائیں گے, کوئی بیٹھتا اس میں؟ تو اس لیے بدنگاہی کی کشتی میں سوار مت ہو, کیونکہ بدنگاہی ہلاک کرنے والی ہے. کسی گناہ کی کشتی میں سوار نہ ہو, گناہ ہلاک کرنے والا ہے, آخرت دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے والا ہے. تو بہرحال بدنگاہی سے بہت بچنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ بازار ہو, چاہے وہ گھر ہو, چاہے گھر میں نامحرم ہو, بھابھی ہے, سالی ہے, چچی ہے, ممانی ہے, اور چچا ذات, پھوپھی ذات, تمام جتنے کزن ہیں ان سب سے پردہ ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے جیٹھ دیور اور خالو اور پھوپا, یہ سب نامحرم ہیں, ان سے سب پردہ ضروری ہے, تمام کزن سے پردہ ضروری ہے. اور یہ جو موبائل جنہوں نے ہینکی پینکی کہتے ہیں انگریزی میں, ہینکی پینکی, ادھر ادھر کے کاموں میں, کاموں کے لیے لیا ہے, اور اندر خانے کچھ اور, اور جو بچتے بھی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طور اس سے غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صبح سے شام تک اس کا میسج آ گیا, اس کا جواب دے رہے ہیں, اس کا میسج آ گیا, اس کا جواب دے رہے ہیں. اس نے کوئی کلپ بھیج دیا, کلپ, وہ منع کرتے کہ کلپ مت مت کہو, لیکن اب لوگ سمجھتے ہی کلپ ہیں, کلپ زیادہ سمجھتے ہیں, بالوں کا کلپ کم سمجھتے ہیں. تو یہ جو یہ آ گیا, ارے لاؤ سننے فلاں کیا کہہ رہے, لاؤ. اسی میں پھر ویڈیو بھی آنی شروع ہو گئی, مولانا صاحب ہیں, ٹوپی بھی پہنے ہیں, داڑھی بھی لمبی چوڑی ہے, بھائی کیا حرج ہے ان کی, دین کی بات سنا رہے ہیں. ارے نامحرم ہے بھائی, اس کو دیکھنا کہاں سے جائز ہو گیا, حرام ہے بالکل. عورت کو نامحرم کو دیکھنا, چاہے وہ دین کی تبلیغ کرے, چاہے وہ کوئی دنیا کی بات کرے, کوئی, چاہے وہ خبریں پڑھ رہا ہے, چاہے وہ باکسنگ کر رہا ہے, چاہے ریسلنگ کر رہا ہے. ریسلنگ میں تو وہ آدھے سے زیادہ ننگے ہی ہوتے ہیں پہلوان, اور حجن بھی بیٹھی ہیں, ابھی حج کر کے آئی ہیں, عمرہ کر کے آئی ہیں, ریسلنگ بھی دیکھ رہی ہیں, باکسنگ بھی دیکھ رہی ہیں, ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ہمیں ابھی کیبل والوں سے فون آیا, یہاں لیٹا ہوا تھا, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سروس ہے, کیبل لگا لیجئے, بہت سستی ہے, اور ٹی وی ڈرامے اور نعوذ باللہ. ارے میں نے کہا کیا بات کرتا ہے, میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ابھی میری عمر تو 62-63 برس کی ہو گئی ہے, یہ دو چار روز, چند روز کی زندگی رہ گئی ہے, تو ایک مجھے میری قبر میں ایک کیبل سپلائی کر دیں, قبر میں لگا دیں ذرا, کیونکہ وہاں تو بہت سونا ہے, بہت سونا ہے, وہاں ہزاروں برس سونا ہے قبر کے اندر. پھر محشر کا 50,000 برس کا دن, وہاں بھی ذرا کیبل موبائل اپنا لے جانا بھائی, نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک دن نہیں, یہ تو مشہور ہے نا کہ ایک دن وہاں کا 50,000 برس کا ہے, تو ہے تو ایک دن 50,000 برس کا, لیکن ایک ہفتے تک تو لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے حساب کتاب کے لیے, کہ اللہ حساب کتاب لے لیجئے کسی طرح. ایسی پریشانی, ایک ہفتے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھائیں گے, وہ عالم ہوگا. ایک ہفتے تک کوئی تصور ہے؟ یہاں تو 3 دفعہ سبحان ربی العالی کہنا لوگوں کو, بازے لوگوں کو مشکل ہے, ٹکرے مارتے ہیں, ٹھونگے مارتے ہیں, منافق کی جیسی نماز ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جلدی جلدی جو ہے ایک انسان عصر کی نماز کے لیے سورج ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ سورج زرد ہو جاتا ہے, اور پھر جلدی سے اٹھ کر جو ہے بالکل ہی جب وقت نکلنے لگتا ہے تو جانور کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے سر نہیں اٹھائیں گے, ایک ہفتے تک تو یہ گزر گیا نہیں, ایک دن نہیں ہے 50,000 کا کہ ایک دن میں جان چھوٹ گئی, پورا ایک ہفتہ ہے, 50,000 برس کا ایک دن. پھر ایک ہفتہ. تو وہ مشکل جو آنے والی ہے کیا بنے گا اس کا؟ تو کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ ہاں میں نے کہا مجھے ایک کیبل لگا دے اگر تو لگا سکتا ہے, قبر میں لگا دے میری, کیونکہ وہاں مجھے بہت سونا ہے, وہاں میرا ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ جی وہ تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, ٹائم پاس ہوتا ہے, یہ دیکھ لیجئے گا, وہ تفریحی پروگرام بھی ہوتے ہیں. جب وہ میں نے کہا تو قبر میں لگا دے تو وہ پلٹ گیا. اس نے کہا کہ دیکھیے اس میں تبلیغ دین بھی ہے, اس میں دین کی بات ہے. ایسے مکار ہیں مارکیٹنگ والے, مارکیٹنگ ہمارے حضرت اس کو فرماتے تھے مار پیٹنگ, پٹ رہا ہے مارکیٹ میں جا کے پٹتا ہے آدمی, یہ مار پیٹنگ ہے, ان کو سکھائی گئی ہے یہ کہ اب وہ پلٹ گیا. اچھا یہ دینی ذہن کا آدمی ہے, اب دین پہ آ گیا کیا آپ ایسے؟ اس میں کتنی جو ہے تبلیغ بھی تو ہوتی ہے, بیانات بھی تو آتے ہیں اس میں. ارے میں نے کہا رہندے بھائی تو مجھے معاف کر, مجھے یہ خرافات نہیں چاہیے, مرنے کے دن قریب آ رہے ہیں تو میں خدا تعالیٰ کو یاد کروں یا یہ ٹی وی ڈرامے دیکھوں, اپنی آنکھوں کو زنا کراؤں اپنی آنکھوں سے, خدا تعالیٰ کو ناراض کروں, خدا رسول کی لعنت لوں میں؟ نہیں چاہیے مجھے. پھر کھٹ سے اس نے بند کر دیا. یہاں تو اپنی دال گلتی نہیں, تو بھائی اس سے بہت بچنا ہے, اپنی آخرت کو ہم برباد نہ کریں, اور یقین جانیے کہ اس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا جی آج ہمارے حضرت دامت برکاتوں کا پھر بیان ہے 11:30 بجے, اس لیے اب جلدی سے اشعار پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں. اس نے بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. اس کی روح چین سے نہیں رہتی, گناہ کا حرام مزہ تو لے لیا لیکن روح روح معذب ہو گئی, اس کی عذاب میں مبتلا ہے, بے چین ہے, پریشان ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. یہ اللہ والے کہ اللہ کی خاطر فریاد بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی وہ راستہ بتا رہے ہیں, ان کے دلوں کو بھی آباد کر رہے ہیں. آباد دل کے پاس بیٹھو گے تو دل آباد ہوگا, برباد دل کے پاس بیٹھو گے تو دل برباد ہوگا. ہاں اللہ والوں ہی کی صحبت وہ راستہ ہے, اللہ والوں ہی کی صحبت وہ صحبت ہے جہاں رہ کر انسان ولی اللہ بن سکتا ہے, جہاں اس کے نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اگر صحبت میں نہیں رہے گا, خود بھی چاہے گا اکیلے کہ میں کتابیں پڑھ کے نیک بن جاؤں, صالح بن جاؤں, عادتاً ممکن نہیں ہے. اللہ کو قدرت تو ہے, عادتاً ایسا ہوتا نہیں. ہمارے حضرت آج بھی پڑھ رہے تھے, آدمی آدمی بناتا ہے, اور آدمی کسی کہتے ہیں, ہم نے کل بیان میں کہا تھا نا, کل ہے پرسوں بیان میں کہا تھا نا, آدمی کیا معنی ہے؟ آدمیت لحم و شحم و پوست نیست, آدمیت جز رضائے دوست نیست. لحم و شحم یعنی گوشت کا پہاڑ بن گیا, مونچھیں بڑی بڑی اکڑا لیں, اور بڑی پجیرو اور لینڈ کروزر اور لکسس اور یہ اور وہ گاڑیاں اس کے پاس جمع ہیں. یہ آدمی اس کو نہیں کہتے, آدمی تو کہتے ہیں کہ ہر لمحہ اس کا خدا تعالیٰ کی رضا میں صرف ہو رہا ہے, خدا تعالیٰ کو راضی کرنے میں, یہ بندگی ہے. ہر لمحہ اس کا بندگی میں خرچ ہو رہا ہے, یہ ہے آدمی. آدمی مانے آدم علیہ السلام کا, آدمی کے کیا مانے؟ آدم علیہ السلام پیغمبر, ہم پیغمبر زادے ہیں سب, اور ہم کام کیسے کر رہے ہیں؟ شیطانی کام کر رہے ہیں, ہے نا. کہیں ہم پیغمبر, اللہ نے ہمیں کتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ اپنی پیغمبروں کی اولاد میں سے نکالا, لیکن ہم کیسے کام کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے آدمیت. تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر ہی انسان انسان بن سکتا ہے.
وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے، جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے۔ انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے۔
اللہ اپنے بندوں سے ایسی محبت ہے، ادھر بندے نے اللہ کا نام لیا، ادھر اللہ نے اللہ کی غیبی آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، وہو معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم جرم کر رہے ہو ساتھ پھر بھی میں ہوں تمہارے، اور اگر تم نیک کام کر رہے ہو مجھے یاد کرو تو بھی میں ساتھ ہوں۔ لیکن اس ساتھ کا فرق ہے، ایک مجرم کے ساتھ ساتھ، ایک مجرم کورٹ میں حاضر ہے، وزیر اعظم بھی بیٹھا ہے، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، تو وہ بھی تو قریب ہے، بادشاہ اس کے ساتھ ہی ہے نا، لیکن ایک اس کا وفادار اور عاشق آدمی ہے، وزیر ہے، غلام ہے اس کا، اس کی تابع داری کرتا ہے، وہ بھی ساتھ ہے، تو دونوں کا ساتھ ایک جیسا ہوگا، اس کا مجرمانہ ہے، اس کا تابع دارانہ ہے، وفادارانہ ہے۔
انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے، پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں، اور میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ بھی یاد کر رہے ہیں اپنے بندوں کو، اے میرے بندوں، مالکم، کیا ہو گیا تم کو کہ تم کیا ہے، مالکم لا ترجون للہ وقارا، ہے نا، تم اللہ کیا ہو گیا تم کو، ہے نا، کہ تم اللہ کی عظمت کا تم کچھ خیال نہیں کرتے ہو، مالکم، کیا ہو گیا میرے بندو، تمہیں کیا ہو گیا، کس محبت سے اللہ پکار رہے ہیں، لیکن ہم کہاں غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے۔
آخری شعر،
گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔
آج ہم عہد کر لیں کہ نفس اور شیطان کو ہم نے پچھاڑ دینا ہے، گناہ کا تقاضا آئے میں بھی اور سب حاضرین بھی اور سب سننے والے حاضرات بھی، سب کے سب آج اللہ سے ہم وعدہ پکا کر لیں کہ اللہ آئندہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، نفس اور شیطان کو خوش نہیں کریں گے، آپ کو خوش کریں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے، یہ ارادہ کر لو پکا۔ ہاں، سو جان بھی اگر دے کر اللہ کو حاصل کیا جائے تو سستا سودا ہے، لیکن یہاں تو اللہ نے ایک ہی جان دی ہے، اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچنے میں یہ جسمانی جان جاتی نہیں ہے، نفس کی جان جاتی، اور جس نے اپنی نفس کی جان دے دی وہ زندہ ہو گیا، کروڑوں حیات، کروڑوں رش کے حیات ہے وہ، کروڑوں زندگیاں اس زندگی پر قربان ہوں جو اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے، یا اللہ کی رضا میں مر جاتا ہے اس پر کروڑوں حیات قربان ہوں۔ آج ہم عہد کر لیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب انسان وعدہ کرتا ہے اللہ سے پکا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. ہاں ایک کام یہ کر لو کہ تمام بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کی ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، نہ صرف معافی نہیں کرتے. یہ شیطان ہے کمبخت مردود جو مایوس کرتا ہے بندوں کو. ہاں شیطان کی باتوں میں مت آؤ، اور اللہ اپنے اللہ سے معافی مانگو، خوب امید سے معافی مانگو، ضرور معاف کر دیں گے. وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا، کرتا ہی رہوں گا. جا تو جو جتنا بہکانا ہے بہکا لے، پھر بھی بندے میرے پاس، جو میرے بندے ہیں میرے پاس ہی لوٹ کے آئیں گے، میں ان کی توبہ ضرور قبول کروں گا. شیطان نے بھی تو عزم کا اظہار کیا تھا کہ آپ کے بندوں کو میں بہکاؤں گا اور ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. اللہ نے بھی قسم اٹھائی اپنی ذات کی، وبعزتی وبجلالی وارتفاعی مکانی، میری بلندی مرتبت کا میں قسم کھاتا ہوں، اپنی قسم کھائی اللہ نے. اللہ تعالیٰ کتنی عظیم الشان ہیں، کتنے عالی مرتبت ہیں. اللہ نے اپنی عالی مرتبت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. کبھی مایوس نہیں ہونا میرے دوستوں، کتنے بھی گناہ ہو جائیں، کیسے گندے گناہ ہو جائیں، پیخانے میں گناہ ہو جائیں، مگر اللہ سے مایوس مت ہونا. ہاں تو توانی عفو کردن در حریم، اے عظیم از ما گناہان عظیم. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے میرے گناہوں سے عظیم ذات، میرے گناہ آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ ارے ایک مچھر کسی بیل کے اوپر چڑھ گیا اور اڑنے کے بعد اس نے کہا بیل رے بیل معاف کرنا، آپ کی پیٹھ پر میں ذرا بیٹھ گیا تھا تھوڑی دیر کو. بیل نے کہا ارے ظالم تیرے جیسے ایک لاکھ مچھر بیٹھ جائیں میرے اوپر، مجھے کیا پتا. تو اتنی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے نہیں، اللہ کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں. شیطان یہ ظالم آتا ہے طرح طرح سے مکاری کر کے انسان کو مایوس کرتا ہے، ارے تم تو اتنے گناہگار، اب کیا تم توبہ کر رہے ہو، چھوڑو نہیں، اے تیری ایسی کی تیسی. ایک بزرگ کا شعر ہے کہ جنتیں مل گئیں میری آہوں کی، جنتیں مل گئیں میری آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں. اور فرماتے ہیں کہ کیا ہے وہ شعر اس کا، ہاں مجھے اس کریم مطلق کا آسرا ہے. وہ کریم ہے، ایسا مطلق کریم ہے، وہ نالائقوں پر برسات کر دیتے ہیں کرم کی. مجھے اس کریم مطلق کا آسرا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. گالی دے رہے ہیں گناہ کو، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. ہو گیا گناہ، ہو گیا، خطا ہو گئی، میں روؤں گا، میں روؤں گا اللہ سے، وہ معافی معاف کر کے تجھے دکھلاؤں گا، تجھے جلاؤں گا میں. شیطان کو، شیطان خاک اڑاتا ہوا جاتا ہے، جلتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو شیطان خاک اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا بھاگتا ہے کہ ارے میری تو ساری بزنس لاس میں چلے گی، اس نے تو گناہ کو سب معاف کرا لیا، پاک و صاف بھی ہو گیا، اور ظالم اور اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں اور عزت ہو گئی اس کی، اور آگے بڑھ گیا. یہ تو کمبخت، یہ ظالم میرے سے میری کوئی چال نہ چلی اس کے اوپر، چال چلائی تھی لیکن ناکام کر دی ظالم نے. توبہ ایسی چیز اللہ نے بندے کو دی ہے، ایسا زبردست ہتھیار کہ جاتے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہوں سے ریت کے ذرات کی طرح بھر جائے، اتنی تعداد ہو جائے، ذرا ایک آہ کھینچی بندے نے اور پاک صاف ہو گیا. ہے نا اللہ تعالیٰ کہاں کہاں جگہ جگہ اللہ نے امیدیں دلائی ہیں، سینکڑوں امیدیں دلائی ہیں. تو ہرگز مایوس نہ ہونا، کتنے بھی گناہ ہو گئے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ گناہ سے الگ ہو جاؤ، اور آئندہ کے لیے توبہ وعدہ کرو، پکا عزم کرو ارادہ کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. چاہے دل کہے گا کہ بھائی تو پھر کر لے گا، تو پھر نالائق تو اتنا ہے کہ تو پھر وہی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، تو کیا فائدہ تیری توبہ کا. تو جب اس سے کہہ دے کہ جب ٹوٹے گی توبہ پھر توبہ کر لوں گا، جا ہزار بار گناہ ہو جائے گا میں ہزار بار توبہ کر لوں گا، تو بس مجھے اس کریم مطلق کا آسرا ہے، ابھی وہ گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. کیسا شعر کہا ہے نا. اور فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں، پھر اس کی حقارت بھی جائز نہیں ہے، پھر وہ بالکل اللہ والا ہو گیا، ولی اللہ ہو گیا، پاک و صاف ہو گیا توبہ کر کے. ہے نا
توبہ, اور توبہ کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. احادیث مبارکہ میں بہت ساری عبادتوں کے متعلق آتا ہے, مثلا نمازوں کے متعلق کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, فلاں کام کر لیں, صلاۃ تسبیح پڑھیں تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو وہ صغیرہ گناہوں سے متعلق ہے. اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, تو لیکن اس کی وضاحت کوئی نہیں کرتا کہ توبہ کوئی بہت بڑا کام ہے, پہاڑ جیسا کام ہے. توبہ کیا ہے؟ دل میں ندامت کا پیدا ہو جانا. تو کیا مشکل ہے بھائی تمہارے لیے کہ گناہ ہو گیا, ہاتھ پھیلائے, دو چار آہیں نکالیں, رونی شکل بنا لی, اللہ توبہ کرتا ہوں معاف کر دیجیے, تین بار استغفر اللہ پڑھ لیا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, تین بار پڑھ لیا, اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, لو ہو گئی توبہ, معاف ہو گیا. دو رکعت پڑھ لو تو بالکل ہی انشاءاللہ پکا کام ہو جائے گا, سرکاری کام ہو جائے گا, پھر درباری کام ہو جائے گا, ہے نا. دربار میں حاضر ہو کے دو رکعت پڑھ لیا اور اللہ سے معافی مانگ لیا, لو بھائی توبہ ہو گئی. وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی توبہ معلوم نہیں کیا چیز ہے, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے, یہ دو چار منٹ کا کام ہے توبہ کرنا, معافی مانگنا, پاک صاف ہونا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بھائی اب دعا کر لو. اور بھی ہمارے اور بھی متعلقین میں سے حفاظ بچے ہیں, ایک سلیم ہیں ہمارے کورنگی میں, ان کا بھی بیٹا حافظ حذیفہ, اس نے بھی تراویح میں ختم کیا تھا, دعا تو جب ہی کر دی تھی لیکن آج پھر ان کے لیے بھی. اور بھی ہمارے جتنے حفاظ ہیں اور جتنے بھی دنیا کے اندر اے اللہ حفاظ کرام ہیں, آپ سب کا حفظ اور سب کی تلاوت اور سب کی تراویح کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیں. آج ہمارے یہاں تراویح میں مسجد میں امام صاحب بھول گئے, تین رکعتیں پڑھ لی ایک تراویح میں, ہو جاتی ہے انسان ہے بھول گئے, تیسری رکعت پڑھنے کے بعد ایک صاحب نے ہلڑ مچا دیا, شور ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے کوئی لقمہ نہیں دیتا ہے. اچھا ان کی آواز خود اتنی تیز ہے, ظالم تم نے کیوں نہیں دے دیا لقمہ, جب اتنی تمہاری تیز لاؤڈ اسپیکر سے بھی زیادہ آواز پھٹی ہوئی ہے تمہاری, تو تم ہی بھائی وہیں سے لقمہ دے دیتے ہیں. آگے کھڑے ہونے والوں کو انہوں نے الزام دے دیا, ایک تو مسجد میں شور شرابہ ہلڑ کرنا بہت گستاخی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے, غلطی ہو گئی ہو گئی, چلو بھائی. تو میں نے دل میں سوچا بھی ہم نے یہ تحفہ رمضان پڑھا تھا, اس میں پڑھا تھا نا کہ ایک سجدہ جو ہے اس کی 2500 نیکیاں ملتی ہیں, تو بھول ہو گئی امام صاحب سے, ہم کو 15000 نیکیاں مل گئیں, ظالم 6 سجدے ہمارے اضافی ہو گئے. تین مرتبہ ہم نے اپنے فرشتوں کے ساتھ آمین ملا لی, حدیث پاک میں کہ سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد جب آمین کہتا ہے امام اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, جب مقتدی آمین کہتا ہے تو اس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی, فرشتوں کی آمین جس کے ساتھ جس کی مل جائے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جگہ جگہ اللہ نے معافی کے تو ویسے ہی بندوبست کیے ہوئے. ظالم مزہ لو اس کا کہ بھول تو امام سے ہو گئی, ہمارا تو قصور نہیں ہے, ہم تو اللہ میں سے لڑیں گے, اللہ میں ہمارے 6 سجدے زیادہ ہوئے تھے. انشاءاللہ اللہ کے فضل کے آسرے پہ, اکڑ سے نہیں, اکڑ سے کام نہیں چلتا. تو یہ عاشقانہ عبادت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. یا ہمیں تو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوئی, ہم نے کہا اللہ میں 6 سجدے مفت میں ہی ہمارے ہو گئے, اور پھر تراویح دوبارہ پڑھی تو وہ سجدے الگ اپنے محفوظ ہو گئے, انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے, اور 6 سجدے اور زائد ہو گئے, قیام بھی ہو گیا, رکوع بھی ہو گیا. تو ہمیں کیا اللہ میں کچھ نہیں دیں گے اس کا؟ ضرور دیں گے کہ ارے میرے بندے تجھے تو یاد نہیں, وہ ایک دفعہ تیری بھول ہو گئی تھی تو اس میں تو نے 2 سجدے کیے تھے, یا مثلا امام بھول گیا اور اس نے سجدہ سہو کیا تو 2 سجدے ہمارے مفت میں ہو گئے کہ نہیں؟ بھائی بھولنے امام کے بھولنے میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ بھول گیا اور اس نے 2 سجدہ سہو کر لیا تو اس سجدے کا بھی کچھ نہ کچھ دے دیں گے وہ. تو بھائی یہ عاشقانہ عبادت کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, یہ نہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں سزا سمجھ کے اور بھگتانے کے لیے. جو لوگ بھگتانے کی نماز پڑھتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, چلا رہے ہیں مسجد کے اندر, بدتمیزی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, اللہ ہم سب کو نیک سمجھ دے. اچھا بھائی دعا کر لو, اب ہمارے حضرت کے بھی بیان کا وقت ہونے والا ہے. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا الله ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے,
اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام کے تمام گناہوں کو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، چھپ کے کیے ہوں، اللہ تو سب جانتا ہے، علانیہ کیے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں، کیسے بھی گناہ، اللہ ہر گناہ سے آپ واقف ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے بس ستاری فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، نیکیوں کا شوق اور ذوق عطا فرما دیجئے، برے اور گندے کاموں سے، غلیظ کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، برے اخلاق سے، اے اللہ ہم سب کو پاک فرما دیجئے، اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، عقلیں ہماری خراب ہو گئی ہیں، عقلیں ہماری ٹیڑھی ہیں، اے اللہ دل ہمارے ٹیڑھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو صراط مستقیم پر پھیر دیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اگر ہمارا دل سیدھا ہوتا، دل راہ راست پہ ہوتا، عقل راہ راست پہ ہوتی، تو ہم کبھی گناہ نہ کرتے، کبھی آپ کو ناراض نہ کرتے، لیکن اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے، بری صحبتوں میں پڑھ پڑھ کے، غفلت کی زندگی گزار کے اپنے دلوں کو، عقلوں کو برباد کر دیا ہے، اے مالک کریم آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، جب آپ انسان مر جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، تو پھر دوبارہ آپ ان اجزاء کو جمع کر کے زندہ فرما سکتے ہیں، زندہ فرمائیں گے، اے اللہ جب آپ کو یہ کام بھی مشکل نہیں، تو آپ کے لیے ہمارے دلوں کو ٹھیک کرنا کیا مشکل ہے، اے اللہ پوری کائنات آپ کی صفت قیومیت سے تھامی ہوئی ہے، آپ نے اپنے نام مبارک قیوم کے ذریعے اس پوری کائنات، سورج چاند ستارے زمین و آسمان سب کو اے اللہ آپ نے تھاما ہوا ہے، سمندر نیچے گرتا نہیں ہے، ہوا میں کوئی چیز چھوڑو تو نیچے آتی ہے، اور نیچے والی چیز بھی زمین کی طرف آتی ہے، اتنی بڑی قدرت والے آپ ہیں، اتنے بڑے بڑے اجسام کو آپ نے سنبھالا ہوا ہے، اور آپ پر کچھ مشکل بھی نہیں ہے، اے اللہ اس پاؤ ڈیڑھ پاؤ کے دل کو اے اللہ سنبھالنا، اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اے اللہ ہم کو سنبھال دیجیے، اے اللہ ہم کو سنبھال لیجیے، نفس و شیطان کے حوالے نہ ہونے دیجیے، اے اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں آپ نے ہمیں بھیجا، تو اے اللہ ہماری مدد بھی فرمائیے، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ لدینی، حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدنیایا، حسبی اللہ لما اہمنی، اے اللہ ہم ہر کام میں، اے اللہ حسبی اللہ عند الصراط، اے اللہ ہم آپ کو پل صراط پہ بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، دنیا میں بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، دین کے لیے بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، دنیا کے لیے بھی مدد کے لیے ہم آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں، اور اللہ پل صراط پر بھی آپ ہمارا سہارا رہیے گا، حتیٰ کہ آپ ہمیں جنت میں دخول اولی نصیب فرما دیجیے گا، اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو گناہوں سے پورا پورا بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمیں اللہ والا بنا دیجیے، ہمیں برے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، شیطانی کاموں سے، گندے اور غلیظ کاموں سے اللہ ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے، اس طرف ہمیں جانے ہی نہ دیجیے، کہ اللہ ماں کی رحمت کی تقاضا نہیں، گوارا نہیں کرتی کہ بندہ بچہ کیچڑ کھائے اور گندے کاموں میں پڑے، کس طرح بھی وہ کھینچ کر لے آتی ہے اپنے بچے کو، کبھی چھوٹی سی چپت بھی لگا دیتی ہے، کبھی چمٹا لیتی ہے، گھسیٹ لیتی ہے، رحمت سے چمٹا لیتی ہے، اے اللہ آپ کی رحمت تو ماں کی رحمت سے 100 گنا زیادہ ہے، اے اللہ آپ ہرگز ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ ہونے دیجیے، اے اللہ گناہوں میں نہ پڑنے دیجیے، گناہوں کی غلاظت میں نہ پڑنے دیجیے، اے اللہ صرف اور صرف نیک اعمال اور اپنی تابع داری اور اپنی فرما برداری اور اپنی وفاداری کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا، اولیاء اللہ کے راستے پر ہمیں گامزن فرما دیجیے، صحابہ کے راستے پر گامزن فرما دیجیے، طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن فرما دیجیے، سنتوں کا عشق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری زندگی کی ہر سانس سنتوں پر فدا ہو جائے، اے اللہ ایک ایک سانس ہم سنتوں پر مر مٹنے والے ہو جائیں، جان دینے والے ہو جائیں، اے اللہ اے اللہ بہترین نمونہ ہم کو بنا دیجیے، ہم کو جذب فرما لیجیے، بغیر جذب کے اللہ ہمارا کام نہیں چل سکتا، جس کو آپ اپنا بنانا چاہیں اے اللہ اور ارادہ فرما لے وہ آپ کا ہو کر ہی رہتا ہے، اور جس کو آپ ارادہ نہ فرمائیں اپنا بنانے کا، ساری طاقت بھی لگا دے، پوری کائنات بھی طاقت لگا دے، اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ ہماری خاص مدد فرمائیے، ہم پر خاص فضل فرما دیجیے، اپنے ہم پر الطاف و کرام کی بارش فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جن بچوں نے حفظ کیا، اے اللہ ان کے حفظ کو بھی پورا پورا قبول فرمائیے، ہر ہر حرف پر اپنے وعدے کے مطابق اے اللہ
بڑھ بڑھ کے عطا فرما دیجئے، بڑے بڑے نیکیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے یہاں حساب کتاب تو کوئی ہے ہی نہیں، اپنی شان کرم کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ یہ حساب کتاب تو ہم نے سنے ہیں بے شک سچ ہیں، لیکن اے اللہ آپ اس سے بھی زیادہ کریم ہیں، اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے، ہر ہر حرف پر جو آپ کے وعدے ہیں پوری پوری برکات اور انوارات سے ہم کو مستفیض فرما دیجئے۔ اور اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھے گا ہر حرف پر اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور بیٹھ کر پڑھے گا تو ہر حرف پر اس کو 50 نیکی ملے گی، اور جو بغیر نماز کے پڑھے گا اس کو ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ اے اللہ ہمیں پورا پورا نوازیے گا۔ اے اللہ اگرچہ ہماری عبادتیں، ہماری تلاوتیں، ہماری محنتیں اس قابل ہیں نہیں، ہم جانتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہماری ستاری فرما کر، اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ دیکھیے آپ کے فرشتے بھی جو ہیں اے اللہ وہ پھر کہیں گے کہ یہ انسان نے جو ہے کیسے کیسے کام کیے۔ اے اللہ آپ تو بڑے ستار ہیں، آپ اپنی مخلوق میں ہمیں عزت دے دیجئے، ہمیں ذلیل نہ ہونے دیجئے، کام تو ہمارے ذلت اور رسوائی کے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما کر ستاری فرما دیجئے، اور ہمیں کسی برکت اور کسی رحمت سے محروم نہ فرمائیے، پورا پورا نوازیے۔ اے اللہ پورا پورا نواز دیجئے۔ جن بچوں نے حفظ کیا اللہ اس کو قبول فرمائیے، ان کے والدین کے لیے قبول فرمائیے، اور ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اے اللہ اس قرآن پاک کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیے۔ اور میرے مرشد قطب زماں عارف بالله حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی شان تو کسی باخبر سے پوچھو۔ فرماتے ہیں قرآن سیکھنا ہو تو کسی عاشق خدا سے سیکھو، اگر حدیث پاک سمجھنی ہے، سننی ہے، پڑھنی ہے تو کسی اسرار واقف اسرار محبت سے پوچھو، اس سے سیکھو دین کو۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرما دے، کیسے کیسی پیاری تعبیرات اور کیسے کیسے زبردست عنوانات سے ہمارے حضرت اللہ آپ کی محبت بیان کرتے ہیں، اور آپ کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور ان میں جو محبت چھپی ہوئی ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ان احکامات کے اندر در حقیقت جو محبت پوشیدہ ہے، اے اللہ میرے حضرت کیسی اس کو پیاری تعبیر سے بیان کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کیسی پر حلاوت بیان کرتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو ایسے عاشق سے ملا دے، اے اللہ ہم سب کو اس عاشق کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اور ان سے ہمیں پورا پورا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت اور اپنے عشق سے ہمارے سینوں کو بھر دے۔ میرے مرشد کی جوتیوں کے صدقے، میرے مرشد کی مرشدین کی جوتیوں کے صدقے، اے اللہ اپنی عشق و محبت سے ہمیں معزول نہ فرمائیے۔ اے اللہ مرنے سے بہت پہلے پہلے اپنے عاشقوں والی حیات نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے وفاداروں والی حیات نصیب فرما دیجئے، پاکیزہ لوگوں کی حیات نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری حیات کو پاکیزہ کر دیجئے، یا اللہ برے اور گندی کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اور اللہ جہاں جہاں بھی یہ ختم تراوی ہوا ہے ہمارے انور صاحب کے یہاں، ہمارے سلیم کے یہاں، اور یہ سلیم بھائی کے یہاں، اور یہ فرید اسلم صاحب کے بیٹے جو حافظ عمر ہیں، ان کے سب کے اور تمام دوستوں کے یہاں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماشاءاللہ تراوی ختم کیا ہے جو بالغ ہو چکے ہیں، اور بہت سے بچوں نے قرآن پاک اسی سال حفظ کیا اور سامع بھی بن گئے ہیں، اور یہ ہمارے یہ ہاشم صاحب کے بیٹے جواد، حافظ جواد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے سب کا حفظ قبول فرما، اور ان کی تراویح کو، ہماری تراویح کو قبول فرما، اور ہمیں اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو نہ دیکھیے گا، اے اللہ بس اپنا بس وعدہ دیکھیے گا کہ میں اتنا دوں گا، بس اے اللہ بس اتنا دے دیجیے گا آپ ہمیں، اے اللہ ہمیں اتنا دے دیجیے گا، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے پن کو نہ دیکھیے گا، آپ تو بہت کریم اور نوازنے والے ہیں، بس ہماری نالائقی پر نظر نہ کیجیے گا، بڑے بڑے انعامات ہمیں دے دیجیے گا، ہمیں محروم نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی اپنے فضل سے قبول فرما، جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مقاصد ہوں، حاجتیں ہوں، اے اللہ سب کی حاجت براری فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو روزگار آسان، حلال اور بابرکت نصیب فرما، اور اللہ کسی کو اپنا محتاج نہ اپنے سوا کسی کو محتاج نہ کیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجیے گا اپنے سوا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ ہمارے ایک متعلق ہیں، ان کا نواسا جو ہے اس کی بینائی ابھی پوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس کو بینائی سے نواز دے، اے اللہ پوری پوری کامل بینائی اس کو عطا فرما، اور بہت ہی شاندار بینائی عطا فرما،
اور جو بھی بیمار ہیں ہمارے ڈاکٹر اظہر بیمار ہیں اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے. اے اللہ اپنے فضل سے سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اے میرے اللہ میرے مرشد قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو عمر میں خوب برکت عطا فرما, ان کو خوب صحت عطا فرما, خوب بشاشت اور قوت نصیب فرما. اور اے اللہ میرے مرشدین جو گزشتہ مرشدین ہیں, مرشد اول اور مرشد ثانی, اے اللہ دونوں مرشدین کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, زمین تا آسمان نور کی بارش فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما, ان کے اہل خانہ اور ان کے آل و اولاد کو اللہ خوب عزت و شرف عطا فرما, اور اے اللہ ان کے ایمانوں میں خوب ترقی نصیب فرما, ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا. اے اللہ عطائے نسبت بھی فرما اور بقائے نسبت بھی فرما اور ارتقائے نسبت بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ضرور بے ضرور قبول فرما لیجئے. یا اللہ ضرور بے ضرور قبول فرما لیجئے. یا اللہ ضرور بے ضرور قبول فرما لیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں نشوتی بھائی دیکھو پہلے ایک منٹ دیکھیں کہ وہاں سے بیان تو نہیں شروع ہوا. ایک منٹ بھائی دیکھ لیں وہاں سے کوئی خبر آ گئی. ابھی نہیں آئی. ابھی نشوتی ہمارا معمول ہے اس کو تھوڑا سا. جزاک اللہ آپ نے بتا دیا. واقعہ نمبر 14 بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے یہاں تک کہ چوتھے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے سن کر کہا مرحبا, آپ بہت اچھا آنا آئے, اور دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ادریس ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. فائدے میں لکھا ہے کہ باوجود یہ کہ ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں ہیں, پھر ان کا برادر کہنا اخوت نبوت کی بنا پر ہے, یعنی نبوت کے سلسلے میں بھائی ان کو فرمایا, اور ابن پر اس کو ترجیح دینا بوجہ ادب کے ہے. برابر کے بیٹے کو یا اپنے سے بھی بڑے درجے کے بیٹے کو بھائی کے لقب سے پکارنے لگتے ہیں. اور ابن المنیر نے کہا ہے کہ ایک طریق شاد میں مرحبا بالابن الصالح بھی آیا ہے, اور بعض نے کہا ہے کہ ادریس حضرت الیاس علیہ السلام کا لقب ہے اور یہی ملے ہیں, اور یہ اجداد نبویہ میں سے نہیں ہیں. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ اس کی برکات سے پوری امت مسلمہ کو نوازیں, اور جو مہلک بیماری ہے اللہ پاک اس کو دور فرما دے. اقتباس, ہاں عید والا تو سنا دیا تھا ہم نے, ہے نا, اور اب یہ مختصر اقتباس بھی جلدی سے سن لیجئے.
اللہم انکا عفون کریم, اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور بہت کریم ہیں, یعنی نالائقوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں. جو اس درجے نالائق ہو, گناہ کرتے کرتے اس قابل ہو گیا ہو کہ معافی کے قابل بھی نہ رہا ہو, لیکن کریم کے معنی وہ یہ ہے کہ جو نالائقوں کو بھی اپنی مہربانی سے محروم نہ فرمائے. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ آپ معافی دینے والے بہت ہیں اور کریم ہیں. وہ توحب العفو, ارے آپ معاف کرنے کے عمل کو بہت محبوب رکھتے ہیں. یعنی جب آپ کسی بندے کو معافی دیتے ہیں تو یہ عمل آپ کو پیارا محبوب ہے. سبحان اللہ, یہ کس کا جواب ہے؟ مخلوق کا جواب ہے. کہ ہم لوگ اپنے ستانے والوں کو معاف کرتے ہیں تو مزہ نہیں آتا، دل میں دکھت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مزاج مبارک اور مزاج عالی اور مزاج عظیم کو، عظیم الشان کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے مخلوق میں، کائنات کے اندر. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کے مزاج کو بیان فرمایا، امت کو اطلاع فرمائی، امت کو باخبر فرمایا کہ اللہ انک عفو کریم تحب العفو، آپ معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں. اس کا ترجمہ ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں ترجمہ کتنا پیارا کیا، انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، کہ اے اللہ آپ اپنے بندوں پر جب اپنی مغفرت کا صفت ظاہر کرتے ہیں اور معافی دیتے ہیں تو یہ عمل آپ کو محبوب ہے. تو جب آپ کو یہ محبوب عمل ہے تو ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما کر اپنا محبوب عمل کر دیجیے. ہم تو آپ سے آپ کا محبوب عمل مانگتے ہیں جو خود آپ کو محبوب ہے. کیا پیارا عنوان ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جانیں فدا ہو کہ کیسا پیارا مضمون معافی کا عطا فرمایا. انت اللہم انکا عفون کریم، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور نالائقوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں. تو حب العفو کیا ترجمہ ہوا، آپ کو اپنے بندے گنہگار بندوں کو معاف کرنا بہت ہی پیارا، بہت ہی محبوب ہے. جیسے کسی کو شکار محبوب ہوتا ہے تو چار بجے رات ہی کوٹ کے جاتا ہے، جال لے کر مچھلی کا شکار کرتا ہے، کوئی ہرن کا شکار کرتا ہے تو لوگ پوچھتے صاحب آپ کو کون سا شکار محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سا شکار محبوب ہے، ہم گنہگاروں کو معاف کر دینا. دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ کیسا کریم مولا ہم سب کو ملا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ اختر کر رہا ہے. تو حب العفو کتنا پیارا ترجمہ کیا محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہرات کے رہنے والے تھے، پھر مکہ شریف ہجرت کر گئے تھے. آج ان کی خبر جنت المالا مکہ شریف میں. تو حب العفو معاف کرنے کو آپ محبوب رکھتے ہیں. آپ جب کسی کو معافی دیتے ہیں، اے اللہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے میں آپ کو یہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ معافی دینا آپ کے نزدیک آپ کا محبوب مشغلہ ہے، آپ کا محبوب شکار ہے، آپ کا محبوب مشغلہ ہے. تو ہم گنہگار اپنے گناہوں کی کٹری لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنا شکار تلاش کرنے کی زحمت نہ ہو، آپ کو اپنا محبوب مشغلے کے لیے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہو. ہم اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور آپ اپنے اس محبوب مشغلہ اور محبوب عمل کو ہم سب پر جاری فرما کر اپنا محبوب کام کر لیجئے اور ہمارا بیڑا پار کر دیجئے. بہت فوانی پھر ہمیں معافی دینے میں کیوں دے رہے، آپ اپنے اس محبوب مشغلے کو، محبوب شکار کو ہمیں کر لیجئے. ہم شکار رہے، ہم آپ کے شکار ہیں، گناہوں کے شکار ہیں. کیا کہیں، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے سو میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بیان کرنے پر بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مزاج الوہیت کو بزبان نبوت سارے عالم کو اطلاع کر دی کہ اے گنہگاروں کیوں گھبراتے ہو، مجھے معاف کرنا محبوب ہے.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ. یہی ہے، اللہ کو محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ اسی لیے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں رات کو اور پکارتے ہیں، حل میں مستغفر ہے کوئی مجھ سے، خود ہی پکارتے ہیں. ہم تو غفلت میں پڑے ہیں، عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. اے دوست مگر رات کے اس سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. لیکن اللہ خود پکار رہے ہیں بندے، ارے معافی مانگنے والے ہو، معافی مانگنی ہے، لے لو معافی لے لو مجھ سے، تم مانگ. کیا بات ہے، کیا محبت ہے اللہ کی، کیا رحمت ہے. اللہ ہم سب کو خوب لوٹنے کی توفیق دے. اچھا بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.